Zindabad!
Sayyidiyya!
Zindabad!
Afidiyya!
Murdabad!
Afidiyya!
Murdabad!
Par Muhammad wa ali bayt Muhammad baawad e bulat
salawat! Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi alillah. Wa al-la'natu da'imatu ala adaihim adaillah min yawmi adawatihim ila yawmi liqa'illah. Amma ba'd. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا درود پڑھیے محمد وعلى محمد امت کے عروج و زوال میں مختلف طبقات کا کردار موضوع بحث ہے اور خصوصیت کے ساتھ وہ طبقہ جس نے امت مسلمہ کی شناخت چھینی ہے اور چھین رہا ہے, تشخص امت سلب کر رہا ہے, ایمان سے امت کو دور کر رہا ہے, بظاہر روشن فکر مآب طبقہ جنہوں نے عنوان روشن فکری کا اپنایا ہے لیکن کام ان کا تاریک ظلمانی و سیاہ ہے. روشن فکری کے جھنڈے کے نیچے بہت ہی تاریک و سیاہ کام کیا ہے, اس لیے کہ امت کی بقا کے لیے جس پر دار و مدار ہے امت کا, امت مسلمہ کا اسلامی تشخص ہے و دینی شناخت ہے. اس لفظ کو تھوڑا میں اور واضح کروں کہ معلوم ہو جائے اس طبقے نے کیا خیانت کی ہے اور کر رہا ہے. روشن فکر دو طرح کے ہیں, ان کا عروج امت میں بھی مؤثر کردار ہے اور زوال امت میں بھی مؤثر کردار ہے. انشاءاللہ بعد کے مجالس میں اشارہ کروں گا بعض روشن فکر شخصیات کے مؤثر اور مثبت کردار کی طرف, جو باعث عروج امت ہیں, جو باعث سرفرازی امت ہیں. لیکن ایک گروہ انہی میں سے باعث ذلت و رسوائی امت ہے, وہ باعث محکومی و غلامی ہے. جو متاع اس نے چھینی ہے, اقبال نے اس کا نام خودی رکھا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں چند تعبیریں استعمال کی, تشخص, شناخت, یا عربی لفظ ہویت, کسی قوم کی اساس و بنیاد. اس سے بھی زیادہ آسان لفظ کے ذریعے اگر آپ کی خدمت میں اس نقطے کو واضح کروں, وہ متاع جو ہماری چھن گئی ہے اور ہمیں خبر نہیں ہے, جس پر اقبال کو افسوس ہے, وائے ناکامی, متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ایک تو متاع چھن گئی اور اس پر بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس متاع کے چھن جانے کا احساس بھی نہیں ہے کہ کیا چھن گیا ہم سے, اور وہ چیز اس کا نام ہے اجتماعی, قومی اور امت کی شخصیت. جس طرح ہر انسان کی ایک شخصیت ہے, ہم میں سے ہر ایک کی ایک شخصیت ہے, شخصیت ہم نے خدا نے پیدا نہیں کی، شخصیت ہم نے خود بنائی ہے اپنی. خدا نے ہمارا بدن پیدا کیا ہے، روح پیدا کی ہے، ہماری ضروریات بنا دی اور ہمیں ہدایت کی. اور سب سے بڑی چیز جس کو بنانے کے لیے ہمیں بھیجا، ابھی تو ہم بہت کچھ بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، دکانیں بنا رہے ہیں، پیسج بنا رہے ہیں، مارکیٹیں بنا رہے ہیں، شاپنگ مال بنا رہے ہیں، کوٹیاں بنگلے بنا رہے ہیں، جاگیریں اور جائیدادیں بنا رہے ہیں، بہت کچھ بنا رہے ہیں. کبھی اپنا چہرہ بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنا سر بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنا لباس بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنا جوتا بنا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ بنانے میں مشغول ہیں. آئے بنانے ہی کے لیے ہیں، ہمیں خدا نے اسی لیے پیدا کیا تھا کہ آپ جا کر کچھ بناؤ. بنانے کی اور خلاقیت کی صلاحیت دے کر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں بنا کر نہیں بھیجا بلکہ بننے کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم نے کیا بنانا ہے؟ کچھ تو اللہ نے بنا دیا، کچھ ہم نے خود بنانا ہے. وہ چیز جس پر ہم مامور ہیں سب زن و مرد، وہ اپنی شخصیت ہے. بدن شخصیت کا نام نہیں ہے، روح بھی شخصیت کا نام نہیں ہے. روح ہماری ہستی ہے، ہمارے وجود ہے، بدن ہماری ہستی ہے، ہمارا وجود ہے، لیکن اس روح بدن کو شخصیت دینا یہ ہمارا کام ہے. شخصیت سے آشنا ہے یہ مفہوم اور یہ معنی سب کے ذہنوں میں موجود ہے. ہر ایک کی ایک شخصیت ہے اپنی، یعنی ایک مقام ہے، ایک وقار ہے، ایک حیثیت ہے اس کی. لہذا شخصیتوں کے لحاظ سے لوگ مختلف ہیں، کسی کی منفی شخصیت ہے، کسی کی مثبت شخصیت ہے. شخصیت یعنی تفکرات آپ کے، شخصیت یعنی عقیدہ آپ کا، شخصیت یعنی طرز عمل آپ کا، رجحانات آپ کے، تمایلات آپ کے، خلق و اخلاق آپ کا، میل ملاپ آپ کا، یہ سب آپ کی شخصیت کے عکاس و سب کے سب آپ کی شخصیت کے ترجمان ہیں. ہمارے رویے ہماری شخصیت بتاتے ہیں کہ ہم کیا شخصیت ہیں. اور یہ شخصیتیں مادرزاد نہیں ہوتی، پیدا ہونے کے بعد انسان کی شخصیت بنتی ہے. عام آدمی جو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے، اس کی شخصیت کی بناوٹ میں اور شخصیت بننے میں علماء ذکر کرتے ہیں چار چیزوں کا بڑا دخل ہے شخصیت بنانے کے اندر. ایک، اس کے ماں باپ یا وراثت، جن ماں باپ سے پیدا ہوا ہے اس کی شخصیت بنانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اس لیے یہ عام جملہ عوام الناس کے زبان پر جاری ہوتا ہے اور بڑا حکیمانہ جملہ ہے کہ جب بھی آپ کسی شخص سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، اسے اپنا بزنس پارٹنر بنانا چاہتے ہیں، اسے کو رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ پہلے اس کا دیکھو خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا، یعنی ایک خاندانی آدمی ہے یا نہ. چونکہ اگر اچھے خاندان سے نہ ہوا تو اچھی شخصیت بھی نہیں ہوگی. خاندان، ماں باپ اور وراثت، یہ شخصیت کے بنانے میں ایک اہم مؤثر عامل ہے. ماں باپ کا کام فقط بچہ جننا نہیں ہے اور جن کے اس کا پیٹ بھرنا اور اسے کپڑے پہنانا، ماں باپ کا کام اس بچے کے اندر شخصیت بھی پیدا کرنا ہے. اور یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جو ہی بچہ تھوڑا شعور پکڑتا ہے، بلکہ شعور کی منزل سے بھی پہلے یہ شخصیت بننا بچے کے اندر شروع ہو جاتی ہے. خودکار طریقے سے آٹومیٹک طور پر شخصیت بننا شروع ہو جاتی ہے. آپ روک بھی نہیں سکتے، نہیں کہہ سکتے کہ ابھی شخصیت نہ بنے، عمر کے اس حصے میں میری شخصیت بننا شروع ہوگی. آپ بدن بننے کے مرحلے اور پروسیس کو روک سکتے ہیں، سکت کرا دے، جس طرح ہوتا ہے، یا منصوبہ بندی کرا لے کہ بچہ جسم بنے ہی نہیں، نطفہ منعقد ہی نہ ہو، یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر بچہ بن گیا، پیدا ہو گیا، پھر اس کی شخصیت کو نہیں روک سکتے، وہ آٹومیٹک بننا شروع ہو جاتی ہے انہی اسباب اور عوامل کے نتیجے میں. دوسری چیز سوسائٹی ہے، سماج، معاشرہ، جس طرح ماں ایک آغوش رکھتی ہے اس آغوش کے اندر انسان کی شخصیت بنتی ہے، وہ ہر ایک کی الگ الگ ماں ہے، یا ایک خاندان کی ایک ماں ہوتی ہے اور ایک بڑی ماں ہے جو سب کی ماں ہے اور وہ سوسائٹی اور معاشرہ ہے۔ یہ بزرگ ہمارے قدیم میں زمین کو بھی ماں کہتے تھے، آج کل ڈیجیٹل نسل نہیں کہتی، زمین کو ماں نہیں کہتے، وہ کہتے تھے کہ یہ زمین ماں ہے، مائی ہے ہماری، مائی زمین۔ گیتی کو یا زمین کو کہتے تھے کہ مادر ہے، واقعاً ایسے ہی ہے، وہ مادر ہو یا نہ ہو چونکہ ہم زمین سے پیدا ہوئے ہیں، خدا نے بھی قرآن میں فرمایا کہ آپ زمین سے پیدا ہوئے ہو، بس زمین ماں ہے، لیکن سوسائٹی اور جامعہ بھی ماں ہے، معاشرہ بھی ہمارا ماں ہے، اس کی آغوش میں بھی ہم پلتے ہیں۔ ایک مرحلہ ہمارے وجود کا ماں کی آغوش سے جب نکلتے ہیں تو معاشرے کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، سوسائٹی کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، لہذا اگلا مرحلہ سماج بناتا ہے ہمارا۔ اور تیسرا عنصر تاریخ ہے، انسان کی شخصیت کے بننے میں تیسری چیز تاریخ ہے۔ تاریخ سے مراد مطالعہ پاکستان نہیں ہے، تاریخ سے مراد یعنی وہ سلسلہ جس سے انسان تعلق رکھتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کسی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ سلسلہ نسب کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کس سلسلے سے منسلک ہیں، کس سلسلے کی کڑی ہیں، کس سلسلے کا آپ اگلا مرحلہ ہیں، چونکہ انسان کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے یا کل جہان ہستی کو اللہ نے ایسے نہیں بنایا جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ایک قطرہ ٹپک رہا ہے، قطرہ قطرہ نہیں بنایا بلکہ ایک نہر کی صورت میں جاری کر دیا ہے، ہمیں اس نہر کا فقط ایک حصہ نظر آتا ہے، ایک نہر کی صورت میں جاری ہے جس کا آغاز ہے اور جس کا انجام ہے، ماضی ہے اور اس کا مستقبل ہے، وابستہ ہے ہم میں سے ہر ایک، ایک تاریخ سے وابستہ ہے، ایک سلسلے سے وابستہ ہے۔ یہ بھی ہماری شخصیت بناتا ہے، یہ سلسلہ بھی جس سے ہم وابستہ ہوں۔ اور چوتھی چیز تربیت ہے، تعلیم و تربیت، کہ اصل تربیت ہے، تعلیم تربیت کا ایک مقدمہ ہے، ایک ذریعہ، ایک وسیلہ ہے، تعلیم ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے۔ قرآن نے بھی تعلیم کو مقصد قرار نہیں دیا، تزکیہ کو، تربیت کو مقصد قرار دیا ہے، تعلیم کو اس مقصد کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ تربیت کا مقصد انسان سازی ہے، انسان بنانا، لیکن یہ انسان سازی تعلیم اور علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ قرآنی مفہوم یا حقیقی مفہوم علم کا یہ ہے کہ علم ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان عالم ہو جائے لیکن انسان نہ بنے، یہ فارسی مقولہ ہے جو آپ کی شاید فارسی میں بھی ہے رائج، کہ ملا شدن چے آسان، آدم شدن چے مشکل۔ عالم بننا بہت آسان ہے، ملا شدن چے آسان، خوب چاند کتابیں پڑھے انسان ملا بن جاتا ہے، لیکن آدم شدن چے مشکل، آدم بننا بہت مشکل ہے۔ اقبال بھی یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ بننا بہت آسان ہے، انسان بننا بہت دشوار ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتے بننے میں اتنی محنت نہیں چاہیے، ایک بند کمرہ چاہیے، غار چاہیے، چلہ چاہیے، آپ فرشتے ہیں۔ فرشتہ بن جائے لیکن انسان نہیں بننا، انسان انسان بنتا ہے جب سماج میں آ جائے، ابن آدم انسان بنتا ہے جب معاشرے میں آ جائے، نہ غاروں میں، غاروں میں فرشتے بنتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں فرشتہ بننے کے لیے نہیں بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ نہ جن بننا ہے، نہ بھوت بننا ہے، نہ چڑیل بننی ہے، یہ جو شکلیں داڑھی ہوئی ہیں بازوں نے، نہ وہ نہیں بننا۔ بش ایک درندہ بن گیا، اسے انسان نہیں بن سکا، صدام اس کو مسیر انسانیت ملا ہی نہیں، راستہ انسانیت کا ملا ہی نہیں، اور بہت سارے کھو گئے اس راستے میں، انسانیت کی منزل تک نہیں پہنچ سکے. انسان بننا ہدف ہے. کس طرح سے انسان بنے؟ تربیت کے ذریعے. تربیت کے کام میں سہولت کی خاطر علم کی ضرورت ہے, ورنہ عالم ہونا بہت آسان ہے. یہ چوتھی چیز ہے انسان کی شخصیت سازی میں. بس چار چیزیں میں گنتا ہوں, ذہن میں رکھیے, خاندان یا ماں باپ یا وراثت, تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں. اگر کتابوں میں یہ چاہتا تین چیزیں الگ الگ پڑھیں تو ایک ہی سمجھیں اس کو. دوسری چیز ہے تاریخ. تاریخ سے مراد یعنی وہ حقائق اور وہ پس منظر جس سے انسان تعلق رکھتا ہے, جس سلسلے نے انسان کو یہاں تک پہنچایا ہے, وہ تاریخ ہے ہماری. اس میں نسب بھی شامل ہے, اس میں تفکر بھی شامل ہے, اس میں کلچر بھی شامل ہے, اس میں تمدن بھی شامل ہے, اس میں رسم و رواج بھی شامل ہے, اس میں اقدار بھی شامل ہیں, اس میں ساری چیزیں اس تاریخ کے اندر آ جاتی ہیں, تاریخ کے زمرے میں. اور تیسری چیز سماج یا سوسائٹی ہے, اور چوتھی چیز تربیت. یہ چار چیزیں مل کر ہماری شخصیت بناتی ہیں. جیسے ماں باپ ہوں گے ویسے انسان کی شخصیت بنے گی, جیسا معاشرہ ہوگا ویسے انسان کی شخصیت بنے گی, جیسی تاریخ ہوگی ویسا انسان کی شخصیت ہوگی, یعنی کس خاندان سے اور کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے. اور مولانا روم کے بقول کے ہیچ گندم کاشتی ہو جو بر دہت, ہیچ دیدی آس بھی قرے خر دہت. دیکھا ہے کبھی آپ نے کہ جو بوئے ہو اور گندم کاٹی ہو آپ نے, اور کبھی دیکھا ہے کہ گھوڑے سے گدھا پیدا ہوا ہو؟ سلسلے اس طرح سے جنم لیتے ہیں, گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے اور جو سے جو. ایچ گندم کاشتی ہو جو بار دہات, ایچ دیدے ہی آس بھی قرے خار دہات, ممکن نہیں ہے. اور تربیت کہ جس میں تعلیم بھی شامل ہے. جس طرح ہم میں سے ذاتی یا شخصی طور پر ہر ایک کی ایک شخصیت ہے, اور یہ شخصیت ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے اعمال, ہمارے رویے, ہماری گفتگو, ہمارے اشارے, ہمارا رہن سہن, یہ سب ہماری شخصیت کا غماز ہے. ہم اپنی ترجمانی خود کرتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں الانسان مخبوء تحت لسانے, تم سب اپنی زبان کے نیچے چھپے ہوئے ہو. انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے, نہ کہ بدن, بازو, ٹانگیں, یہ تو نہیں چھپا ہوا, یہ تو واضح ہے. اگر چھپا ہوا بھی ہے تو کپڑوں میں چھپا ہوا ہے. باڈی نہیں چھپی ہوئی تمہاری, تمہاری زبان کے نیچے, تمہاری شخصیت تمہاری زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں ہم آواز نہیں نکال رہے ہوتے دوسروں کے سامنے, بلکہ اپنی شخصیت پیش کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے سامنے, کہ میں یہ ہوں. جو گالی دیتا ہے معاذ اللہ, وہ اپنی شخصیت پیش کر رہا ہے کہ میں کیا ہوں. انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے, صرف زبان ہی نہیں اپنی نگاہ کے اندر بھی چھپا ہوا ہے. آپ کی نگاہیں بھی آپ کی شخصیت کی غماز ہیں, آپ کی سماعتیں بھی آپ کی شخصیت کی غماز ہیں, آپ کی سوچ آپ کی شخصیت کی غماز ہیں. اگر انسان حسودانہ بات کرے, غیبت کرے کسی کی, اپنی شخصیت کھول کے سامنے بیان کر رہا ہے. اگر کسی کو پرکھنا ہو, ماہرین نفسیات اسی طرح سے انٹرویو لیتے ہیں. انٹرویو میں کیا نکلتا ہے, ان کو کیا ثابت ہوتا ہے؟ نہیں ہے کہ جو سوال ہم سے پوچھتے ہیں ان کے جواب انہیں معلوم نہیں ہوتے. ان کو جب آپ جاتے ہیں کسی محکمے میں انٹرویو دیتے ہیں جا کر, تو وہ آپ سے معلومات نہیں لے رہے ہوتے, معلومات ساری ان کے پاس موجود ہیں. اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہماری معلومات کی کیا سطح ہے. ہماری ڈگری اور سرٹیفکیٹ بتا دیتا ہے کہ ہماری معلومات کی کتنی سطح ہے. ڈگری کے باوجود انٹرویو لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ چونکہ اسی گفت و شنود میں ہی ہماری شخصیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس قسم کی شخصیت ہے. اس لیے دین کا دستور یہ ہے کہ تولو اور پھر بولو, اور وہ بولو جو تمہاری شخصیت ہے. محتاط رہے بہت, بہت محتاط رہیں, بولنے میں بہت محتاط رہیں. ظاہر ہے کہ بولنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, ہماری شخصیت کے اختیار میں ہے. اگر ہم نے ایک اچھی مثبت شخصیت بنائی, اچھے بول منہ سے نکلیں گے, اچھی نگاہیں کریں گے, اچھی سوچ رکھیں گے, تخیل اچھا ہوگا ہمارا. اب میں یہ جملہ ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں پوچھنا نہ شروع کر دیں اس مطلب کو, کہ خواب جو ہم دیکھتے ہیں سوئے ہوئے خواب, کوئی تعبیر پوچھنے نہ آئے, پہلے ہی منع کر رہا ہوں. مجھے نہیں, خوابوں کی تعبیر میں نہیں جانتا. خواب جو انسان دیکھتا ہے یہ بھی انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہے. یعنی ہماری شخصیت ان صورتوں کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے. کوئی آپ کو ملنے نہیں آتا, آپ خود اپنے آپ کو مل رہے ہیں خواب کے اندر, آپ خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ یہ ہو. اگر شہوانی خوابیں دیکھتے ہو, آپ کی شخصیت شہوانی ہے. اگر غضبناک خواب دیکھتے ہو, ایک بزرگوار یہی مطلب بیان کیا تھا, ایک بزرگوار نے کہا کہ میں ساری رات یا میں پولیس کے پیچھے ہوتا ہوں یا پولیس میرے پیچھے ہوتی. یہ غضبانی آدمی ہے, غضبناک انسان ہے, اس کی شخصیت کھل کے اس کے سامنے رات کو آ جاتی. سود خور ہے, ساری رات یہی خوابیں دیکھتا ہے. جیسے کہتے ہیں بلی کی خواب چھچڑے, یہ انسانوں کی خواب کے بارے میں, بلیاں خواب نہیں دیکھتی. یعنی انسانوں میں سے ہر آدمی جس کی بلی کی شخصیت ہوگی وہ چھچڑے دیکھے گا, جس کی چوہے کی شخصیت ہوگی وہ کوئی اور چیز دیکھے گا, جس کی کبے کی شخصیت ہوگی وہ کوئی اور چیز دیکھے گا, جس کی گدھ کی شخصیت ہوگی وہ کچھ اور دیکھے گا, جس کی مکھی کی شخصیت ہوگی وہ رات کو ڈھیر دیکھے گا. جس کی جیسے شخصیت ہے رات کو کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اور بعض ہوتے ہیں خیال پرداز, تخیل, یعنی حقائق کی دنیا سے دور. یہ اول فول خواب جو آتی ہیں, جن کو قرآن نے کہا اضغاث احلام, اول فول اوٹ پٹان. کئی فلمیں رات کو ریلے چلتی ہیں جن کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہوتا. ایک تو پیٹ بھر کے کھانے سے یہ اول فول خواب آتے ہیں. اکثر خوابوں کی تعبیر یہ ہے کہ آپ نے زیادہ کھایا ہے. اکثر خواب جو دیکھے جاتے ہیں, یہ رات کو مجھے فلاں ملے فلاں ملے, اس کا مطلب یہ کہ زیادہ کھایا ہے. اس لیے کہتے ہیں رات کے آخری وقت کی خواب اس کے معنی ہوتے ہیں. اول وقت کی خواب پیٹ کی تبخیر, معدے کی تبخیر کی خوابیں ہوتی ہیں. اول فول خواب یہ بھی شخصیت بتا رہے ہیں کہ یہ شخصیت اوٹ پٹان شخصیت ہے جو اول فول خواب دیکھتا ہے. پس ہماری گفتگو, ہمارا سونا, ہماری نیند, ہماری زبان, ہمارے الفاظ, ہمارے سوالات ہماری شخصیت کے غماز ہیں. یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ امیر المومنین نے لوگوں سے کہا کہ سلونی قبل ان تفقدونی. ایک آدمی نے اٹھ کے پوچھا کہ میری داڑھی کے بال کتنے ہیں. اس کا سوال کرنا اس کی شخصیت کا غماز ہے کہ یہ کس شخصیت کا مالک انسان تھا. جب کسی کا تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں, مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, در حقیقت ہم اپنی شخصیت کھول کر سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں. بگڑا نہیں کرے بعضوں کے رد عمل پر یا باتوں پر. وہ کہتے ہیں کہ محاورہ تھوڑا برا سا ہے اردو میں, اچھا محاورہ نہیں ہے, لیکن انسان سمجھ جاتا ہے. کہتے ہیں ٹکے کی ہنڈیا کی کتے کی ذات پہچانے گی. کھا جاتا ہے نا گوشت, رکھ کے آپ پکانے لے کہہ رہے تھے کتا آ کے کھا گیا. تو اب اس گوشت کو روئیں نا, گوشت کو چھوڑو, آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ نسلی کتا نہیں تھا. اگر کوئی آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے, اگر آپ کے ساتھ کوئی برے طریقے سے پیش آتا ہے, اس برائی کو برداشت کر لو. اور اس برائی سے جو عجیب انکشاف ہوا آپ کے سامنے وہ یہ کہ یہ ایک اچھی شخصیت کا مالک نہیں ہے. معاملے کرنا, غلط کام کرنا, وعدے پورے نہ کرنا, تخلف کرنا, قرض لے کے کھا جانا, یہ سب انسان کی شخصیت بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے در حقیقت. یہ بھی اپنی جگہ ایک موضوع ہے, اچھا دلچسپ جاننے کا, سننے کا, بیان کرنے کا موضوع ہے. مقصود یہ تھا کہ جس طرح ہماری انفرادی ایک شخصیت ہوتی ہے, اسی طرح انسانی معاشرے اور انسانی امت اور انسانی سماج کی بھی ایک شخصیت ہوتی ہے. ہم میں سے الگ الگ سب کی ایک شخصیت ہے اور ہم سب کی مل کر بھی ایک شخصیت ہے. ایک شخصیت ہم سب کی بھی ہے. جس طرح خاندان میں بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، ماں کی ایک اپنی شخصیت ہے، باپ کی ایک اپنی شخصیت ہے، بیٹے کی اپنی شخصیت ہے، بیٹی کی اپنی شخصیت ہے، بہو کی اپنی شخصیت ہے، شوہر کی اپنی شخصیت ہے، لیکن سب سے مل کر اس خاندان کی بھی ایک شخصیت ہے. بس امت کی ایک شخصیت ہے، حیثیت ہے اس کی، اور وہ شخصیت بھی بننے سے بنتی ہے، مادرزاد نہیں ہوتی. امت کے افراد مل کر اپنی شخصیت بناتے ہیں. اس شخصیت سازی امت میں بہت ساری چیزیں اس میں بھی مؤثر ہیں. وہی چار چیزیں جو میں نے ذکر کیا، تھوڑے سے تصرف کے ساتھ وہ چار چیزیں یہاں بھی مؤثر ہیں. تاریخ امت کی شخصیت سازی میں مؤثر ہے، کلچر امت کی شخصیت سازی میں مؤثر ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جو چیز امت کی شخصیت کو تشکیل دیتی ہے وہ مکتب اور آئیڈیالوجی ہے. جیسا جس قوم کا، امت کا مکتب ہوگا ویسی ہی اس کی شخصیت ہوگی. خداوند تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی شخصیت دینی و اسلامی قرار دی اور اس کو خیر امت کہا. خیر امت کیوں کہا؟ چونکہ اس کے اندر اس کا مکتب خیر مکتب ہے، اس کا دین خیر دین ہے، سب سے بہترین دین ہے، اس کا نظریہ سب سے عالی ہے، اس کا فلسفہ سب سے عالی ہے، اس کے راہبر سب سے عالی ہیں. اس وجہ سے یہ بہترین امت اس وجہ سے ہے. بہترین امت مادرزاد ٹائٹل نہیں ہوتا، بہترین امت خود امت کو بننا پڑتا ہے. اور بہترین امت اس وقت بنتی ہے کہ جب سب سے مؤثر ترین شخصیت سازی میں، امت کی شخصیت سازی میں سب سے بڑا مؤثر عنصر اس کے پاس موجود ہو، اور وہ مکتب اور آئیڈیالوجی ہے. خصوصاً وہ مکتب جو الہی ہو، ایمانی ہو، دینی ہو. لہذا بے شخصیت لوگ، بے شخصیت یعنی گھٹیا شخصیت کے مالک لوگ، کم ضعف لوگ، جن کا خاندانی پس منظر اچھا نہیں تھا، جن کا عقیدتی پس منظر اچھا نہیں تھا، جن کا کلچرل پس منظر اچھا نہیں تھا، یعنی مکہ کے لوگ، عصر جاہلیت سے تعلق رکھنے والے، نہ ان کے خاندان اچھے تھے، نہ ان کی معیشت اچھی تھی، نہ ان کی معاشرت اچھی تھی، نہ ان کا کلچر اچھا تھا، کچھ بھی آئیڈیل نہیں تھا، بلکہ بدترین تھا سب کچھ. لیکن جب مکتب دین کے اندر آئے، ان بے شخصیت لوگوں سے اسلام نے ایک باشخصیت امت بنا دی، ایک بہت بڑی باشخصیت امت بنائی. جبرن نہیں بنائی، انہیں بتایا گیا، راستہ بتایا گیا، انہوں نے انتخاب کر لیا اور اس راہ پہ چلے، اور اس سے وہ عالی ترین و خیر امت، قرآن نے ان کو لقب دیا خیر امت کا، خیر امت بن گئے. لیکن یہی خیر امت دوبارہ بے شخصیت ہونا شروع ہوگی. اس امت کی شخصیت اس سے لے لی گئی، یعنی اس کی الہی شخصیت، اس کی قرآنی شخصیت، اس کی دینی شخصیت اور اس کی اسلامی شخصیت اس سے چھین لی گئی. تاریخ بھر میں یہ کام ہوا، آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی یہ کام ہو رہا ہے. اس لیے سب سے بڑا جرم ان لوگوں نے نہیں کیا جنہوں نے امت کے چند افراد مار دیے، یہ بھی جرم ہے، لیکن سب سے بڑا جرم نہیں ہے. سب سے بڑا جرم یہ نہیں کہ جس نے امت کا مال لوٹ لیا، جس نے امت کی زمینیں چھین لیں، جس نے کسی امت سے اس کا ملک چھین لیا. سب سے بڑا جرم یہ ہے جس نے کسی امت کی شخصیت چھین لی اس سے. آج کا بحران، آج امت مسلمہ کا بحران اور ہمارا اصلی بحران یہ ہے کہ بہت ساروں نے مل کر ہم سے ہماری دینی شخصیت چھین لی ہے اور اس کی جگہ پر کاذب و مصنوعی و جھوٹی شخصیتیں قومیت کے نام پر، قبائلیت کے نام پر، لسانیت کے نام پر، رنگ و نسل کے نام پر جھوٹی شخصیتیں ان گروہوں کو دے دی گئی اور جھوٹی شخصیت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جس طرح انفرادی طور پر ایک شخص کاذب شخصیت اپنی بنا لیتا ہے، بعض ہوتے ہیں نان میٹرک لیکن بول چال میں انگریزی استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی ہوں، کاذب شخصیت ہے یہ۔ بعض ہوتے ہیں کسی جگہ جاتے ہیں، یہ عام چیز ہے، کسی جگہ جاتے ہیں مثلا خصوصاً خواتین، اب یہاں آپ نے ممنوع کیا ہوا ہے خواتین کی مجلس سننا، خواتین کسی کی شادی ہے زیورات پڑوسن سے مانگ کے جاتی ہے کہ یہ اپنے زیورات دینا کہ میں شادی میں جا رہی ہوں، وہ آپ کے نہیں ہے زیورات نہ پہن کے جاؤ، آپ کو ولیمے سے کوئی اٹھا کے باہر نہیں نکالے گا۔ لیکن جب کاذب معاشرہ ہو، جس کی ویلیوز جھوٹی ہوں، جس کی قدریں جھوٹی ہوں، وہاں ہر آدمی اپنی جھوٹی شخصیت بناتا ہے، کاذب شخصیت بناتا ہے، کبھی کپڑے رنگا رنگ پہن کے شخصیت بنتی ہے، کبھی زیورات رنگا رنگ کے پہن کر شخصیت بنتی ہے، کبھی ڈگریوں سے شخصیت بنائی جاتی ہے، سندوں سے شخصیت بنائی جاتی ہے، کبھی بڑے بڑے القابات سے شخصیت بنائی جاتی ہے۔ مختلف لوگ کارڈ چھپواتے ہیں اور ان القابات سے اپنی شخصیت کاذب و جھوٹی شخصیت بناتے ہیں، نام کے ساتھ اپنے خود بقلم خود حجت الاسلام، آیت اللہ والمسلمین، ثقت الاسلام، مفکر اعظم، فلاں فلاں، بقلم خود، یہ سب جھوٹی شخصیت ہے۔ ان القابات سے قرآن نے بھی فرمایا کہ ان ہم الا اسماء سمیتموها، یہ تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں، ان ناموں کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ اقبال کے بقول کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو تم، خوب یہ بھی بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ کاذب شخصیتیں کبھی نسب کے ذریعے، کبھی قومیت کے ذریعے، کبھی ڈگریوں کے ذریعے، کبھی عناوین کے ذریعے، کبھی ٹائٹلوں کے ذریعے، بینرز کے ذریعے، جھوٹی و کاذب شخصیات کپڑوں کے ذریعے، جوتوں کے ذریعے، رنگوں کے ذریعے متاثر کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کاذب معاشرہ اسی طرح متاثر ہوتا ہے، ادھار کے زیورات سے بھی عورتیں بہت متاثر ہوتی ہیں، ان کو پتا ہے کہ مان کے لائی ہے یہ، لیکن پھر بھی کہتی ہیں بابا کیا کہنے، لدی پھندی ہوئی ہے، شوہر کو جا کر کہتی ہے اس نے اتنے زیورات پہنے ہوئے تھے، اس کی شامت آ جاتی ہے، میرے لیے اور انگوٹیاں خریدو۔ تو اکثر شوہر جو مرد جو رشوت کھاتے ہیں اور حرام کماتے ہیں، اگر عورتیں ان پہ بوجھ نہ ڈالیں اور یہ کاذب شخصیت گھروں میں نہ بنائیں، عزیزان صوفوں کی مدد سے شخصیت نہیں بنتی گھر کی، بڑے بڑے سکولوں میں اپنے بچوں کو ڈالنا، کسی زمانے میں بچوں کے لیے بچوں کو سکول میں ڈالتے تھے، آج کل والدین کے لیے بچوں کو سکول میں ڈالتے ہیں تاکہ والدین کا بڑا نام ہوگا۔ آپ کا بچہ کہاں پڑھتا ہے؟ 25,000، نہیں بتاتے نام سکول کا، کہتے ہیں 25,000 فیس والی سکول میں پڑھتا ہے، جہاں 25,000 منتھلی دیتے ہیں۔ یہ کاذب شخصیت ہے، جھوٹی شخصیت ہے، اور جھوٹ کی زندگی میں خوابیں بھی ساری جھوٹی ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ مصنوعی سماج کے اندر، مصنوعی کلچر کے اندر لوگوں کو امام زمانہ خواب میں کیسے ملتے ہیں؟ وہ امام بھی مصنوعی ہے پھر جو آپ کو خواب میں ملتا ہے، حقیقی امام نہیں ہے، کیونکہ مصنوعیوں کی ساری چیز مصنوعی ہوتی ہے، دین بھی مصنوعی ہوتا ہے، مذہب بھی مصنوعی ہوتا ہے۔ ہم اپنی شخصیت کاذب بناتے ہیں، اسی طرح اجتماع کی، سوسائٹی کی بھی شخصیت ہے۔ ظاہراً پیچھے جگہ تھوڑی تنگ ہو رہی ہے، یہاں گنجائش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سمٹ جائیں، درود پڑھیے محمد والے محمد، آگے تھوڑا سمٹ۔ بلند آواز سے درود پڑھیے۔ رسول الله. اسی طرح معاشرے اور امت کی بھی شخصیت، حقیقی شخصیت وہ جو خود امت بناتی ہے، حقیقی شخصیت جو مکتب سے بنتی ہے، آئیڈیالوجی سے بنتی ہے. میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ بعض الفاظ انگریزی مجھے نہیں آتی، آپ کی خاطر بعض الفاظ بولنے پڑتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ہمیں مکتب سمجھ میں نہیں آیا، وہ پدری زبان میں بھی بات کی جاتی ہے تاکہ مادری زبان سمجھ میں نہیں آتی تو اس زبان میں سمجھ جائیں ہم. مکتب شخصیت بناتا ہے کسی امت کی، اور جتنا بہترین مکتب ہوگا اتنی اس کی شخصیت بھی بہترین بنے گی. امت اسلامی بہترین امت، قرآن نے کہا خیر امت، اس وجہ سے خیر امت کہ خیر دین، خیر مکتب اس کو ملا ہے. یہ نسبی خیر نہیں تھی، یہ برتری مکتب کی طرف سے آئی، دین کی طرف سے آئی. یہ تشخص اور یہ حیثیت و شخصیت دین نے ہمیں عطا کی، اور سب سے قیمتی ترین متاع امت مسلمہ کا یہی اس کی دینی شخصیت ہے جس میں یزید نے ڈاکہ ڈالا. سید الشہداء نے کیوں اتنا اقدام، انتہائی اقدام کیا؟ زہر انسان معمولی خطر کے لیے انتہائی قدم نہیں اٹھاتا. تن من دھن کی بازی کب لگاتا ہے؟ جب انسان کا تن من دھن سب کچھ لٹ رہا ہو. لیکن جہاں صرف مال لٹ رہا ہو، کوئی آیا آپ کی بھینس چرانے کے لیے، خوب بھینس دے دو، بھینس کے لیے تو انسان تن من دھن نہیں لگاتا. موٹر سائیکل کے لیے آیا ہے، موٹر سائیکل اس کو نہ کہ خود بلا کے دے دو، اگر خطرہ ہے جان کو خوب دے دو اس کو، جان بچا لو موٹر سائیکل دے دو، موبائل دے دو اس کو جان اپنی بچا لو. بس موبائل کی خاطر جان دے دیتے ہیں نا، موبائل دے دو جان بچا لو اپنی. لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس پہ آنچ آ جائے پھر آپ کو جان بھی دینی ہے، کیونکہ وہ جان سے زیادہ عزیز ہے آپ کے لیے، اور اس کے لیے خاندان بھی دینا ہے، اور اس کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کرنا ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ جس نے آپ کو بچانا ہے، جس کے اندر آپ کی بقا کا راز ہے، اور وہ آپ کا دین اور مکتب ہے، آپ کی شخصیت دینی ہے. سید الشہداء نے فقط یزید سے شراب چھوڑانے کے لیے تن من دھن کی بازی نہیں لگائی. شراب پہلے اس کا باپ بھی پیتا تھا اور اس کے باپ کے دوست بھی پیتے تھے، جمعہ بدھ کو پڑھاتے تھے، پھر اور صبح کی نماز چار رکعت پڑھاتے تھے شراب پی کر، پھر پوچھتے بھی تھے اگر کم ہے تو اور پڑھا دے. یہ تھے ایسے، یہ وہ جرم نہیں ہے جن کے لیے انسان تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے. یہ سوال حیرت زدہ قسم کا سوال اور بے جا سوال کہ سید الشہداء کو معلوم تھا میں مارا جاؤں گا پھر کیوں گئے؟ یہی ہے، ہماری شخصیت ہم سے چھین لی گئی ہے. اگر ہماری شخصیت نہ چھینی ہوتی تو پھر یہ سوال نہ ہوتا، بلکہ سوال یہ ہوتا وہ جو احرام باندھ کے حج کر رہے تھے وہ کیوں نہیں گئے، وہ جو مدینہ میں چپ ساتھ کے بیٹھے تھے وہ کیوں نہیں گئے، وہ جو سارے کوفہ کا سما پیش کر رہے تھے وہ کیوں نہیں گئے. جب کسی قوم کی شخصیت چھینی جاتی ہے اس وقت اسے سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. آج یہی کچھ ہوا عزیزان، المیہ بہت عظیم المیہ، آٹے اور بجلی کو چھوڑو یہ بھی چھین لیا گیا ہم سے، امن و آسائش ہم سے چھین لیا گیا، لیکن یہ اتنے بڑے درد نہیں ہیں. سب سے بڑا درد یہ ہے کہ آج یہ ملت جو اسلام کے نام پر آزاد ہوئی، اسلام کے نام پر ملک بنا، اس کی شخصیت اسے چھین لی گئی ہے، بے شخصیت بنا دیا گیا اس قوم کو. اس لیے آج کسی چیز سے پیسے مس نہیں ہوتی، اس کے اندر غیرت پیدا نہیں ہوتی، ہر چیز کو خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں، بے شخصیت ایسے ہی ہوتے ہیں، بے شخصیت لوگ جن کے سامنے ان کی ماں کو پکڑ کے لے جاؤ، بہن کو پکڑ کے لے جاؤ. وہ یہ آپ نے دیکھا جو اوباما کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا تھا ہار گیا، پاکستان کو وہ بھی دمکاتا ہے، ہارا ہوا کینڈیڈیٹ بھی. میکن آیا نا یہاں پر دھمکی دے کے گیا، بعض لیڈروں سے مل کر گیا، ہارا ہوا کینڈیڈیٹ. ہمارے ہاری ہوئے کینڈیڈیٹ کو ٹرین کا ٹکٹ بھی نہیں ملتا، ان کا ہارا ہوا کینڈیڈیٹ ایک قوم کو آ کر ذلیل کر کے چلا جاتا ہے. اس نے جو نائب صدارت کے لیے شخصیت انتخاب کی، جس کو دیکھ کر ہمارے صدر کی رال ٹپک آئی، ٹشو بھی نہیں تھا صاف کرے اس کو، پوری قوم کا یہ بے شخصیت ہی اسی کو کہتے ہیں. بے شخصیت جہاں جائے ایسا ہی ہوتا ہے. اس جس سے ملا وہ اس سے زیادہ بے شخصیت، اس کی بیٹی کا کنوارے پن میں بچہ ہوا ہے پچھلے دنوں، کیک نہیں کاٹنا اس کا، سارا پالین یہی نام تھا نا اس کا، اس کی بیٹی کا بچہ ہوا ہے، ابھی اس نے شادی نہیں کی. اس سے رپورٹروں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو ایک اچھی بات نہیں ہے. اس نے کہا کہ اس کے تجربے میں اضافہ ہوگا، کہ اس کا ایکسپیرینس بڑھ رہا ہے. یہ ایسے بے شخصیت ایسے ہوتے ہیں، ان کی ماں بہن بیٹی ناموس دن دہاڑے اگر اس کی عصمت لوٹ لی جائے، ان کے تجربے میں اضافہ ہوتا ہے. بے شخصیت خود دلال بنتے ہیں اپنی ناموس کے لیے، لیکن باشخصیت کو میں کبھی بھی اپنی ناموس کی طرف کسی کو نگاہ کرنے نہیں دیتی. ابھی تازہ ترین بیان، ہر روز ایک بیان آتا ہے، میں وہ سابقہ ماضی کے ان بیانات کی طرف اشارہ نہیں کرتا، تازہ ترین بیان جو برطانوی شہزادے نے ہیری نے بیان دیا افغانستان میں، اس نے اپنے پاکستانی بٹمین کو جو اس کے بوٹ پالش کرنے کے لیے نوکری چاکری کے لیے ساتھ تھا، اس کو کہا کہ پاکی کیا گا، لٹل نا ریڈ ہیڈ پاکی، کہا ریڈ ہیڈ پاکی یعنی طالبان یعنی خونخوار. وہ بھی پاکستانی، اس کا نوکری کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس نے شرمندگی کا اظہار کیا ہے اور برطانوی قوم اسے معاف کر دی، شک کا فائدہ دیتے ہوئے شہزادے کو معاف کر دے گی. اور یہ پاکی، پاکی تحقیر کا لفظ ہے، برطانیہ کے اندر حقارت کے ساتھ پاکستانیوں کو پاکی کہتے ہیں، اور یہ سننے کے لیے ہم بیتار ہیں، بیتاب ہیں. وہ معاف نہیں کرتے کسی کو بھی، کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، ان کی نظروں میں سب پاکی ہیں. یہ تحقیر کا لفظ، توہین کا لفظ ہے یہ، لیکن کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. بے شخصیت اس طرح سے ہوتے ہیں. ملک پر چڑھائی کر دی بے شخصیت قوم اور بے شخصیت حکمران، ان کی غیرت پہ کچھ گزرا نہیں، کان پہ جوں بھی نہیں رہیں گی. یہ وہ بڑا ظلم ہے عزیزان، ہم جس لاٹھی سے پٹ رہے ہیں، جس چیز کی مار کھا رہے ہیں، اس ظلم کی کہ ہمیں بے شخصیت بنا دیا گیا ہے. قوموں کے اندر شخصیت پیدا کی جاتی ہے، راہبر صرف ہاتھوں پہ بوسا دلوانے کے لیے نہیں ہوتے، گلے میں ہار ڈلوانے کے لیے نہیں ہوتے، راہبر فقط خمس بٹورنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ راہبر اس لیے ہے تاکہ قوم کے اندر شخصیت پیدا کریں، امت کے اندر شخصیت پیدا کریں، یہ شخص یہ قوم رد عمل دکھائے, اس کے گھر میں آ کر جو جی میں آئے کرے, اس کے دین کے ساتھ, اس کے مقدسات کے ساتھ, اور سب سے بے شخصیت ترین حصہ آج امت مسلمہ کا عرب ہے. عرب سب سے بے شخصیت ہے عزیزان. آج جو لوگ فلسطین کی حمایت میں روڈ پہ نکلتے ہیں اور ان کی حمایت میں آواز اٹھاتے ہیں, یہ در حقیقت دنیا کو یہی اعلان کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ان عرب بے غیرتوں جیسا بے شخصیت نہ سمجھنا. آج بھی مسلمانوں کے اندر حسین ابن علی کے پیروکار موجود ہیں. کون حسین ابن علی؟ جس نے امت کی کھوئی ہوئی شخصیت اور لٹی ہوئی شخصیت امت کو لوٹائی. لہذا آپ دیکھیں فلسطین کے لیے, فلسطین میں شیعہ نہیں رہتے لیکن فلسطین کے دفاع میں اگر کوئی آواز نکلتی ہے یا سید مقاومت کی نکلتی ہے یا سید راہبر کی نکلتی ہے. کیوں نکلتی ہے؟ چونکہ شخصیت کا احساس ان کے اندر موجود ہے, انہوں نے اپنی شخصیت کو حفظ کیا ہے. ہمارے ساتھ بھی کھیل ہو رہا ہے, ہماری قومی شخصیت یا شیعہ کی شخصیت بھی یہاں پر پائمال ہوئی ہے. اپنوں نے بھی پائمال کی, دوسروں نے بھی پائمال کی. آئے دن ہم جنازے صرف اٹھا رہے ہیں, صرف اظہار افسوس کر رہے ہیں, بلکہ اب تو اتنے تھک گئے ہیں کہ جنازوں میں بھی نہیں آتے. اسی شہر میں چند سال قبل 6 جولائی کے شہداء کی مجلس پڑھنے کا موقع ملا. چند سال قبل شہداء میں سے بعض نے شرکت کی ہو, کہ یقیناً نہیں کی تھی, چونکہ اس پوری مجلس میں 6 جولائی کے کتنے شہید تھے؟ 18 شہداء کی مجلس میں 16 آدمی بھی نہیں تھے. برسی ان کی سالانہ مجلس تھی. 18 شہداء کی مجلس میں 16 آدمی بھی نہیں تھے. بے شخصیت قوم عکس العمل نہیں دکھاتی. بے شخصیت قوم کو جب دوسرے دشمن پہچان لیکن کی شخصیت ہی نہیں ہے, ہر طرح کا سلوک کرتے ہیں, اس کے دین کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں, اس کے مسلک کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں, اس کے دیواروں پر اس کے لیے لکھتے ہیں, کفر کے نعرے لکھتے ہیں, ارتداد کے نعرے لکھتے ہیں, اور اس کے عزیز ترین جانوں کو اس سے چھین لیتے ہیں. بہت زیادہ کسی میں احساس ہوا تو جا کر اس کے وارث سے اظہار ہمدردی کر دیتا ہے. یہ توہین ہے, یہ تحقیر ہے پوری امت کی, پوری قوم کی تحقیر ہے. کس نے یہ شخصیت چھینی؟ ملت پاکستان کی شخصیت, امت مسلمہ کی شخصیت, اور مکتب تشیعوں کے پیروکاروں کی شخصیت کس نے چھینی؟ لبنان میں وہی لبنانی وہی شیعہ تھے. حزب اللہ, یعنی جب انہی شیعہ کے اندر شخصیت آ گئی, شخصیت نہ ہو ایک سادہ سا شیعہ ہے, شخصیت آ جائے وہی حزب اللہ ہے. سنی اگر شخصیت نہ ہو محمود عباس و الفتح ہے, اگر شخصیت آ جائے اس کے اندر وہ حماس ہے. شخصیت ختم ہو جائے حسنی مبارک ہے, شخصیت چھن جائے ملک عبداللہ ہے, شخصیت چھن جائے یہ منحوس مثلث ہے. اردن و مصر و سعودی عرب جو آج مسلمانوں کی تذلیل میں سب سے بڑے ذمہ دار کے ہیں, ہر چیز ہماری لٹ جائے, ہماری شخصیت ہم سے نہ چھینے. اس شخصیت چھیننے میں بہت سارے عوامل درکار ہیں. ایک عنصر, جیسے اقبال کا منشور, شیطان کا منشور کل اقبال کی زبانی آپ کے لیے پیش کیا, فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. افغانیوں کی غیرت دینی کا ہے علاج, ملا کو ان کے کوہو دمن سے نکال دو. اقبال کے نفس سے لالا کی آگ تیز, ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. حجاز و یمن سے اسلام نکلا، صرف اسلام نہیں نکلا، فرنگی تخیلات مغربی تخیلات نے آ کر عرب کی شخصیت بھی چھین لیا، جن سے بے شخصیت مسلمان، شخصیت اگر وہ 2000 بھی ہوں، کم من فئت قلیلہ غلبت فئت کثیرہ، قرآن کا فارمولا ہے، اگر با شخصیت کم بھی ہو، اقلیت بھی ہو، یہ با شخصیت اقلیت یہ بے شخصیت اکثریت پر غالب آ جاتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. لیکن اگر ایک عرب بے شخصیت رہتے ہیں اس زمین پر، آئے دن ان کے رسول کی توہین ہوتی ہے، ان کے قرآن کی توہین ہوتی ہے، ان کے مزاروں کو مسمار کیا جاتا ہے. پوری عراقی قوم 30 سال صدامی ستم سہتی رہی اور 6 سال سے اس شیطان بزرگ کا ستم سہ رہی ہے. اس پوری قوم کے اندر باشخصیت لوگ بہت ہیں، لیکن سب سے بڑا فرزند باشخصیت اس قوم کا، فرزند غیور دین و فرزند غیور اسلام و عراق، منتظر زہدی نکلا، جس نے وہ جوتے پھینک کر اس بے شخصیت ترین شیطان پر دنیا کو یہ بتا دیا کہ خیال رکھنا عراق میں سارے بے شخصیت نہیں رہتے. اس عمل کو کم نہ سمجھیں آپ، کیونکہ معمولی عمل نہیں تھا، یہ فوق العادہ عمل تھا. یہ ایک جوتا، یہ 2 جوتے جو اس نے پھینکے، در حقیقت امت مسلمہ کی شخصیت بچائی اس نے. یہ خاموشی شخصیت لوٹ رہی تھی، اوپر سے لے کر نیچے تک جو بھی خاموش ہے در حقیقت بے شخصیت کرنے میں دخیل ہے، مؤثر و مجرم. عزیزان، ان ثبوتوں سے امت کی شخصیت بچتی ہے. منتظر زیدی نے نہ صرف عراق بلکہ پوری امت مسلمہ کو یہ احساس دلایا. جب اس نے جوتا مارا تو اسے معلوم تھا کہ لڈو نہیں دیں گے اس کے جواب میں مجھے، اور جوتا بھی اس زمانے کے سب سے بڑے طاغوت شیطان بزرگ کو مارنا، سب سے بڑے مجرم کو مارنا، اسے معلوم تھا میری پسلیاں توڑ دی جائیں گی، اور اسے معلوم تھا شاید مجھے گولی مار دی جائے، لیکن کیا پرواہ، کیا باک، بے شخصیت ہو کر رہنا ننگ و آر ہے، بے شخصیت ہو کر رہنا ننگ و آر ہے. اور یہ شعار سید الشہداء کا ہے، یہ شعار سید الشہداء کا ہے. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ میں ظالمین کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو ننگ و آر سمجھتا ہوں، اور راہ خدا میں موت کو اپنے لیے افتخار سمجھتا ہوں. لا رأیتو، جملہ سید الشہداء علیہ السلام کا، لا رأیتو الحیات مع الظالمین الا برما، یا ما رأیتو، میں زندگی ظالمین کے ساتھ بسر کرنے کو ننگ و آر سمجھتا ہوں. یہ شخصیت حسین تھی جو کھل کر سامنے آئی. یزید کو برداشت کرنا یعنی بے شخصیتی، طاغوت کو برداشت کرنا یعنی بے حیثیتی. حسین امام عزت و امام شخصیت امت ہے. اس لیے ائمہ نے کہا کہ کربلا ضرور جاؤ. کربلا جاؤ کس لیے؟ نہ ویزوں کے لیے، کربلا جاؤ نہ فقط متبرک ہونے کے لیے، کربلا جاؤ نہ فقط اولاد مانگنے کے لیے، کربلا جاؤ نہ صرف شفا پانے کے لیے، کربلا جاؤ شخصیت حاصل کرنے کے لیے. شخصیت اپنے اندر پیدا کرو. اسی شخصیت کا نام اقبال نے خودی رکھا ہے. یہی خودی تھی جو لٹ گئی، اور اسی خودی کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے. سب سے ذمہ دار ترین طبقہ اس خودی کو لوٹنے میں آج کی دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، باقی بھی ہیں، میں نہیں کہتا باقی نہیں ہیں، حکمران بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، نام نہاد مذہبی لیڈر بھی ہیں، متحجرین و خانقاہی بھی ہیں، تاجر و سرمایہ دار بھی ہیں، سب اس بے شخصیت کرنے میں سب دخیل ہیں. غلط تعلیمی نظام بھی ہے، مذہب کی بگڑی ہوئی شکلیں بھی ہیں، لیکن ان سب سے بڑا مجرم یہ روشن فکر ہیں. جو اسلامی امت کو بے شخصیت کر کے اس کو مغرب نواز بنا رہے ہیں. یہاں ایک اور وضاحت میں کرتا چلوں, خصوصاً جیسے کہا تھا کہ برصغیر میں امام روشن فکری کا مغرب نوازی کا امام, نہ کہوں روشن فکری کا, مغرب نوازی کا امام سر سید ہیں. جس شخص نے امت مسلمہ کو راستہ دکھایا مغرب نوازی کا, مغرب زدگی اور مغرب نوازی اور تجدد میں فرق ہے, یا کسی کو غلط فہمی یا بد فہمی نہ ہو, سر سید نے خوب نئی تعلیم کا راستہ سکھایا, سائنس و ٹیکنالوجی کا راستہ دکھایا, نئی زبانیں سیکھنے کا راستہ دکھایا, یہ خوب کام تھے, یہ برے نہیں ہیں, لیکن یہ اصلی کام نہیں تھا اس کا, یہ نہیں تھی, یہ خدمات ہیں, یہ کوئی بھی کرے خوب ہے. سر سید کی پہچان یہ ہے کہ اس نے مسلمان برے صغیر کے مسلمان کو مغرب پرست و مغرب نواز بنا دیا. تجدد اور چیز ہے, مغرب پرستی اور چیز ہے. ہم نے تجدد اور مغرب کو آپس میں مساوی سمجھ لیا ہے. تجدد یعنی ترقی, تجدد یعنی اس روایتی انداز زندگی سے نکل کر آج کے ماڈرن زمانے میں آنا. خب آئے, آپ کو کوئی روکتا نہیں, بلکہ اسلام کہتا ہے کہ آپ ضرور رہو. یہ دین ہے ہمیں جو کہہ رہا ہے جس انسان کے دو دن ایک جیسے گزر جائے وہ مقبول اور خسارے میں ہے. انسان ترقی کرے, دو دن ایک جیسے نہ ایک امت کے ہو نہ ایک فرد کے دو دن ایک جیسے گزریں. آپ وسائل میں ہو, وسائل کی دنیا میں ہو, آباد کرو, اپنے ملکوں کو آباد کرو, آپ انڈسٹری لگاؤ, آپ زراعت کرو, آپ تعلیم اور اعلی تعلیم, آپ فن و ٹیکنالوجی میں سب سے آگے نکلو. کتنے مسلمان کسی زمانے میں یہ امامت ان کو نصیب تھی, لیکن جس دن سے بے شخصیت ہونا شروع ہوئے اس شعبے میں بھی پیچھے رہ گئے. تجدد اور جدت ترقی, اس کا کوئی ربط مغرب نوازی سے نہیں ہے, مغرب پرستی سے نہیں ہے. مغرب پرستی یعنی غلامی, مغرب نوازی یعنی محکومی, یعنی فرعون کی ستم کے نیچے آ جانا, وہی جو آج امت مسلمہ کی حالت ہے. صرف مغرب کی مارکیٹ بن جانا, ان کو تمام فوائد پہنچانا, اپنی صلاحیتوں کو ان کے لیے بروئے کار لانا. اب یہ خدمات اپنے یہاں کیوں نہیں کرتے آپ, اپنے ملک کی ترقی کے لیے کیوں نہیں کرتے یہ سب کچھ؟ یہ مغرب پرستی ہے. ہماری بیوروکریسی تمام کے تمام مغرب نواز, ہمارے سیاستدان سب کے سب, حتی مذہبی سیاستدان بھی مغرب پرست. یہ مذہبی سیاستدان کا کہنا ہے جس کی سر سید جتنی داڑھی ہے, اور امریکی سفیر کو یہی سابقہ الیکشن جو ہوئے مشرف کے دور میں, امریکی یعنی اس یہ آخری نہ اس سے پہلے الیکشن میں امریکی سفیر کو بلا کے کہا کہ آپ نے داڑھی منڈوں کو کئی دفعہ اقتدار دیکھ کر آزما لیا ہے, ایک دفعہ داڑھی والوں کو اقتدار دیکھ کر آزما لو. یہ بھی اقتدار کے لیے مغرب کو دیکھ رہے ہیں. مغرب پرستی بس یہاں تجدد میں نہیں ہے, تجدد خود دین کا حصہ ہے. خانقاہیت, تہجر, پسماندگی, عقب ماندگی, دین اجازت نہیں دیتا اس کی, یہ گناہان میں سے ہے, گناہوں میں سے ہے. نہ حق ہے کہ خود پسماندہ رہو, نہ حق ہے اپنی امت کو اور اپنے ملک کو پسماندہ رکھو. ترقی کرو آپ, لیکن مغرب نواز نہ بننا, مغرب پرست نہ بننا. انہوں نے جدید تعلیم کے نام پر مغرب پرستی کی طرف لوگوں کو دھکیلا ہے, ان روشن فکروں نے. میں اشارہ کروں گا, ایسے روشن فکر بھی موجود ہیں شریعتی, جیسے ڈاکٹر علی شریعتی جیسے, وہ بھی روشن فکر ہے, وہ بھی مغرب کا پڑھا ہوا ہے, لیکن اقبال کو اپنا مرشد مانتا ہے. اقبال کو مرشد مانتا ہے, اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے روشن فکروں کی سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ انہوں نے روشن فکری کے نام پر تاریخ فکری پھیلائی ہے, انہوں نے دنیا کو مغرب پرست بنایا ہے. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آپ اپنی شخصیت کی طرف لوٹ کر آؤ، اپنی دینی شخصیت کی طرف لوٹ کر آؤ. تشیعوں کو یہی کہا شخصیت کی طرف لوٹ کر آؤ، امت مسلمہ کو یہ کہا اپنی دینی شخصیت کی طرف لوٹ کر آؤ. ان لوگوں کو تو کوئی نہیں کہہ سکتا یہ تجدد کے مخالف تھے. اقبال تجدد کے مخالف تھے. اقبال سب سے بڑا تجدد پسند، اقبال جتنا تجدد پسند مسلمانوں، بڑے صغیر کے مسلمانوں میں آج تک پیدا نہیں ہوا. کس کے ذہن میں آیا تھا اس وقت؟ نہ کسی مولانا کے ذہن میں آیا، نہ کسی سیکولر کے ذہن میں آیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک وطن ہونا چاہیے، ایک سرزمین ہونی چاہیے. یہ تجدد نہیں ہے. اس کا اپنا مکتب ہونا چاہیے، اس کی اپنی آئیڈیالوجی ہونی چاہیے، یہ تجدد نہیں ہے. لیکن اقبال نے کہا کہ مغرب کا راستہ غلط راستہ ہے، مغرب پرستی فرنگ پرستی غلط راستہ ہے، اس طرف نہیں جانا. اور شدت کے ساتھ اقبال نے مبارزہ کیا، چونکہ اس زمانے میں یہ فکر پنپ رہی تھی، پھیل رہی تھی. دو گروہ تھے عزیزان پاکستان بننے سے پہلے برے صغیر کے مسلمانوں میں، شیعہ و سنی سب. دو تفکر ان کے سامنے، دو راستے ان کے سامنے تھے. ایک سر سید کا راستہ، مغرب نوازی کا راستہ، مغرب پرستی کا راستہ، اور اقبال کا راستہ شخصیت دینی کا راستہ، اپنی امت، امت کے تشخص کی طرف لوٹنے کا راستہ. اصرار تھا اقبال کا کہ کوئی اور چیز ہمیں مسلمان کو نہیں بچا سکتی سوائے دینی تشخص کے، وہی چیز جو دب گئی. سر سید غالب آ گئے پاکستان میں اقبال پر. اس لیے کہ اقبال شخصیت دینا چاہ رہے تھے، سر سید کے راستے سے شخصیت چھینی جا رہی تھی. اقبال سخت راستہ بتا رہے تھے، حسین کا راستہ سخت راستہ ہے. اقبال نے اس لیے کہا کہ میرا مسلک شبیر کا مسلک ہے. شبیر کا مسلک یعنی احساس شخصیت کا مسلک، اپنے اندر احساس شخصیت کرو، خود باوری نہ خود باختگی. امام خمینی نے پوری امت مسلمہ کو احساس شخصیت دلایا، خود باوری کی طرف. لیکن آپ دیکھیں کتنے حکمران، کتنے لوگ ایسے تھے امتیں جنہوں نے اس آواز پہ لبیک کہی، چونکہ بہت سخت ہے یہ چیز. شخصیت پیدا کرنا اس دنیا کے اندر دشوار کام ہے. بے شخصیت و غلام بن کر دوسروں کے جا کر کارخانوں میں اور فیکٹریوں میں کام کرنا اور دھلے ہوئے کپڑے پہن لینا اور پونڈ اور ڈالر کی کرنسی استعمال کرنا، پھر اس پر غرور کرنا، فخر کرنا، یہ درحقیقت بے شخصیتی ہے. سب کے سب فرنگیان. بس یہ نہ کوئی غلط فہمی نہ ہو کسی کو کہ تجدد یا جدید تعلیم کی مخالفت ہے. نہ، جدید تعلیم کا مغرب نوازی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. جدید تعلیم ضروری ہے، آج کی عصر کے مطابق تعلیم ضروری ہے، آج کے زمانے کی تعلیم ضروری ہے، لیکن احساس شخصیت کر کے تعلیم ضروری ہے. عزیز کربلا اسی چیز کا راستہ ہے، فقط ایک رسم بنا دیا ہم نے کربلا کو. اسی احساس غرور و احساس شخصیت کا نام فخر کریں ہم مسلمان ہیں. اقبال نے اس تفکر کے خلاف مبارزہ کیا. میں ایک اور حوالہ دیتا چلوں تاکہ بات مستند رہے ساتھ ساتھ. بعض دوستان سوال لکھے ہیں، انہوں نے پہلے بھی لکھے ہیں، ابھی بھی لکھ رہے ہیں، اکثر موضوع سے مربوط نہیں ہیں، لیکن سوالوں کے لیے ہم انشاءاللہ ایک نشست آخری نشست میں سوالوں کے جواب دیں گے، انشاءاللہ آخری مجلس جو ہوگی. اللہم صل علی محمد. ایک شعر ہے اقبال کا کتاب بانگ درا میں، شکوا سے پہلے قطعہ کے نام سے، یہ قطعہ کے نام سے عنوان سے شعر ہے. شکوا اقبال کا شعر ہے، نظم ہے. اس سے پہلے یعنی آسان ایڈریس ہے اگر ڈھونڈنا چاہیں تو. اس شعر میں اقبال نے اس المیہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کے راہبران آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں اور کیا بلا نازل کر رہے ہیں اس امت کے اوپر. کل ایک شوریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا, کل ایک شوریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا, یعنی کل ایک ایسا انسان, جذبات میں آیا ہوا انسان, جوش میں آیا ہوا انسان, شوریدہ, شور, شوریدہ یعنی جو بہت داغ ہو گیا ہو, آپ کے بقول, آپ کی فارسی کی بقول بہت داغ ہو گیا ہو, جو گرم ہو گیا ہو, جس کا ولولہ اٹھ گیا ہو, ٹھنڈک اس کی برف پگھل گئی ہو, جس نے اپنی امت کا المیہ سمجھ لیا ہو اور اب اس سے آرام سے بیٹھا نہ جاتا ہو, ایک شوریدہ انسان. کل ایک شوریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں, مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں, یہ ملت و مذہب و مکتب کی جڑ کاٹ رہے ہیں, یہ مسلمان, ہندوستان کے مسلمان اور مصر کے مسلمان. خوب یہ شعر کی ضرورت کے تحت دو جگہوں کا نام لیا انہوں نے, یعنی ایک وہ علاقہ اور ایک یہ, اور اس درمیان جتنے بھی ہیں سب, ایک ایک شوریدہ خوابگاہ نبی پہ حاضر ہوا, روزہ رسول پر حاضر ہوا مدینہ میں, اور رو رو کے رسول کے روزے کی جالی پکڑ کے رو رو کے کیا کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں, مکتب کی جڑ کاٹ رہے ہیں, عمارت گرا رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. کل ایک شوریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں. توجہ فرمایا, بھی یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے, یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے, ہمیں بلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں. زائران حریم مغرب, ان اصطلاحوں کو کھولتا جاؤں میں, زائر تو سمجھتے ہیں آپ, زائر یعنی زیارت کرنے والے, سفر کرنے والے, زائر زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے, کہ خداوند سب کو انشاءاللہ نصیب فرمائے. لیکن کچھ لوگ ہیں وہ زائرین حریم مغرب ہیں, حریم یعنی علاقہ, حریم حکومتی ایوان, زائران حریم مغرب یعنی یورپ, کبھی فرنگ کہا ہے کبھی مغرب کہا ہے اس کو, یہ جو روزانہ سفر زیارت کرتے ہیں مغرب کا, یورپ کا, یہ زائران حریم مغرب, یہ جو صبح و شام قافلوں کے قافلے جا رہے ہیں, عوام بھی جا رہی ہے اور لیڈران بھی جا رہے ہیں. آپ ان امبیسیوں کے سامنے جا کر دیکھیں, امریکہ امبیسی کے سامنے, برطانوی امبیسی, کسی بھی یورپی ملک کی امبیسی کے سامنے, آپ کو عالم دین بھی صف میں نظر آئے گا, سیاستدان بھی صف میں نظر آئے گا, وزیر بھی نظر آئے گا, منسٹر بھی نظر آئے گا, سیکرٹری بھی نظر آئے گا, اہل قلم بھی نظر آئے گا, سنی بھی نظر آئے گا, شیعہ بھی نظر آئے گا, جوان بھی نظر آئے گا, بوڑھا بھی نظر آئے گا, عورت بھی نظر آئے گی, بچہ بھی نظر آئے گا, سب نظر آئیں گے اس کے اندر. آج سال ویزا اعلان کر دیں گے, ہم نے اس دفعہ 10,000 ویزا دینا ہے, 10,000 کی جگہ 1,000,000 درخواستیں صرف پاکستان سے جمع ہوتی ہیں ان ویزوں کے لیے. لیکن اقبال کی مراد عوام نہیں ہے یہاں پر, لیڈران, راہبران, زائران حریم مغرب جو روز جہاز بک کر کے پہنچے ہوتے ہیں مغرب کے اندر اور اپنے آپ کو قوم کا لیڈر کہتے ہیں. اقبال کے زمانے میں بھی پاکستان نہیں بنا تھا, ظاہر مسلمانوں میں سے کچھ اور لگ جاتے تھے یورپ کی طرف اور زیارت کر کے آتے تھے یورپ کی, ان کی شخصیات کی, ان کے اقتدار خانوں کی, ان کے سیکرٹریٹ کی, ان کے پرائم منسٹر کی, منسٹرز کی, یہ روز زیارت کر کے آتے تھے اور آ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کا رہنما کہتے تھے کہ یہ مسلمان رہنما ہے جو آئے دن مغرب جا رہے ہیں. یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے, یہ مغرب پرست لیڈر, یہ مغرب نواز لیڈر, یہ ہزار ہمارے رہبر بنے. ہمیں ان سے کیا واسطہ ہے جو راہ رسول سے اجنبی ہوں, جو راہ رسالت سے اجنبی ہوں, جن کو رسول اللہ کا راستہ ہو, امت رسول کا راستہ معلوم نہ ہو, ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ غضب ہے یہ مرشدان خود بھی, غضب ہے یہ مرشدان خود بھی. خدا تیری قوم کو بچائے. خدا تیری قوم کو بچائے, غضب ہے یہ مرشدان خود بھی. یہ خودخواہ, یہ خودبین, یہ خود پرست, یہ شاوتران لیڈران, یہ غضب ہے, غضب ہے یہ مرشدان خودبین. خدا تیری قوم کو بچائے, بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں. یہ تیری قوم کو بگاڑ کر رسول اللہ کو خطاب کر رہا ہے شوریدہ. یہ شوریدہ جا کر رسول اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اے رسول اللہ, آپ کے مسلمانوں کو, آپ کی امت کو بگاڑ کر یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں, بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں. سنے گا اقبال کون ان کو؟ یہ انجمن ہی بدل گئی ہے. اے اقبال, کیا باتیں کرتے ہو ان لوگوں کے اندر, اس قوم کے اندر؟ یہ انجمن وہ انجمن نہیں, یہ ملت بدل گئی ہے. سنے گا اقبال کون ان کو؟ یہ تیری باتوں کو کون سنے گا اقبال؟ یہ اس مناجات کو کون سنے گا جو روزہ رسول پہ جا کر ایک شوریدہ کر رہا ہے؟ ان کو کون سنے گا آج؟ سنے گا اقبال کون ان کو؟ یہ انجمن ہی بدل گئی ہے. نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں, نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں. نئی باتیں سنو, مغرب کی بات کرو, یورپ کی بات کرو, جدت کی بات کرو. یہ اسلام, اسلام کیا ہے؟ یہ رسول کیا ہے؟ رسول کا زمانہ تو گزر گیا, یہ مغرب نوازی کے تحفے ہیں. مغرب نوازی کی حد ہے کہ آج ایک جوان اپنے ملک میں کام کرنے کے لیے حاضر نہیں, وہاں جا کر جھاڑو دینے کے لیے تیار ہے, یہاں پر کرسی پہ بیٹھ پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ حد ہے مغرب کی, مغرب نوازی کی. یہ المیہ ہے جو اس وقت عالم اسلام کے ساتھ رونما ہوا, یہ درد ہے سب سے بڑا جس نے اس امت کو تباہ کیا ہے, مغرب پرستی و مغرب نوازی نے. کرنا کیا ہے؟ لوٹ کر آؤ, اپنی خودی کی طرف آؤ, اپنی شخصیت کی طرف آؤ, دوبارہ شخصیت پیدا کرو اپنے اندر. یہ کھوئی ہوئی متاع چھینو, حاصل کرو. ایک اور پڑھ دوں آپ کی خدمت میں تاکہ تھوڑا سا موضوع آگے بڑھ جائے. امید کیا ہے سیاست کے پیشواؤں سے؟ ضرب کلیم کی یہ نظم ہے. امید کیا ہے, سیاسی پیشوا کا عنوان ہے اس نظم کا ضرب کلیم کے اندر. امید کیا ہے سیاست کے پیشواؤں سے؟ یہ خاک باز ہے, رکھتے ہیں خاک سے پیوند. یہ خاک باز ہیں, خاک سے ہی ان کو پیوند ہے, ان کی نگاہیں ساری خاک پہ لگی ہوئی ہیں. ان کے ذریعے آپ ترقی کریں گے, خاک بازوں کے ذریعے سے, ان غلاموں کے ذریعے سے, ان نوکروں کے ذریعے سے. یہ مجلہ جس کا آپ کو کہا جاتا ہے, میں کوئی ایڈورٹائز نہیں کر رہا, اشارہ کر رہا ہوں, اس کے اندر ایک مضمون ہے پہلا شمارہ, جو اس کا پہلے شمارے میں, کہ پاکستان میں کون سا نظام حکومت ہے. جن کے پاس ہے پڑھ لیں اس کو. پاکستان میں اس وقت کون سا نظام ہے؟ آپ اخبار پڑھیں, ٹی وی چینل, سب دو نظاموں میں باس ہو رہی ہے, آمریت اور جمہوریت. فوجی آ جائے تو کہتے ہیں آمریت ہے, سول آ جائے تو کہتے ہیں یہ جمہوریت ہے. اس مضمون میں لکھا ہے مشرب ناب کے میگزین, جو مشرب ناب کے نام سے ہے, اس کے اندر ایک مضمون ہے کہ پاکستان میں نہ آمریت ہے و نہ جمہوریت ہے، کبھی بھی آمریت نہیں رہی. تعجب کریں گے ذرا سا، کرنا بھی چاہیے آپ کو اگر نیند میں نہیں ہے تو، عالم خواب میں تعجب نہیں ہو سکتا. پاکستان میں اصلاً آج تک آمریت نہیں آئی، جمہوریت بھی نہیں آئی، نہ آمریت ہے نہ جمہوریت ہے، بلکہ پاکستان میں جو سسٹم ہے وہ ماموریت ہے. پاکستان کے نظام حکومت کا نام ماموریت ہے، نہ آمریت ہے ورنہ جمہوریت. ماموریت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کوئی ڈیوٹی لگائے ہماری کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ تمہاری ماموریت ہے. آپ نے ایک کو لگا دیا چائے تقسیم کرنے پر، تو آپ نے اس کو ماموریت دے دی. آپ نے کسی کا پانی لو، اس کی ماموریت پانی پر ہے. جس جس کو آپ نے جس کام پہ لگا دیا ہے، اس کو یعنی اوپر سے بیٹھا ہوا کوئی آ کر کسی کو کام پہ لگائے، اس کو ماموریت کہتے ہیں. تو کیا آپ متفق ہیں میرے ساتھ یا نہیں؟ آمر وہ ہوتا ہے جس کو آمر کرنے کا حق ہو، مامور وہ ہوتا ہے جو کسی کا آمر بجا لاتا ہے. یا نہ آمریت ہے نہ جمہوریت ہے، اس ملک کے اندر ماموریت ہے. ماموریت لے کر آتے ہیں، کبھی وردی والے کو ماموریت دیتے ہیں، کبھی شلوار قمیض والے کو، کبھی کوٹ والے کو، ٹائی والے کو. زہر موسم بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں. جب وردی والے ناکام ہو جاتے ہیں، سول کو ماموریت مل جاتی ہے. جب سول ناکام ہوتے ہیں، وردی والے کو ماموریت مل جاتی ہے. یہ تقسیم ہوتا رہتا ہے، جا بجا ہوتا رہتا ہے. ان کو مامور چاہیے، اور اتنا زرخیز ملک ہے کہ اس کے اندر مامور ہی مامور ہے. شیطان کو بھی مامور چاہیے تو مل جاتے ہیں اس کو بھی. یہ آدم خور جو اسلام کے نام پر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، یہ بھی مامور ہے. یہ اصل نہیں ہے، یہ مجرم، یہ بھی مامور ہے. ماموریت دی گئی ان کو کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، مفت میں کر رہے ہیں. سیاستدان وہی کام کر رہے ہیں، سیاسی جماعتیں وہی کام کر رہی ہیں، دینی پیشوا وہی کام کر رہے ہیں، سب مامور ہیں. اور یہی بے شخصیتی ہے کہ جس قوم کی بڑی شخصیات، جس کی فوج میں رہنے والے، جس کی پولیس سے تعلق رکھنے والے، جس کی سیاست سے تعلق رکھنے والے، اور جس قوم کے مذہب سے تعلق رکھنے والے سب مامور بن جائیں، یہ قوم کو بے شخصیت بنا دیتی ہے یہ چیز. باتیں ڈھینگے مارتے ہیں، اس طرح سے قوم کو بیوقوف بناتے ہیں. ہم یوں کر دیں گے، آپ کو حق کیا ہے یوں کرنے کا؟ قوم ساری کہتی تھی آپ یہ کام کرو، کوئی نہیں کرتا. ایک ٹیلی فون ادھر سے آتا ہے، فوراً انجام دے دیتے، فوراً انجام دے دیتے. امید کیا ہے؟ ایک ابھی پاکستان نہیں بنا تھا. آپ دیکھیں گہرائی ایک شخص کی، دید نگاہ ایک شخص کی دیکھیں آپ. امید کیا ہے سیاست کے پیشواؤں سے؟ یہ خاک باز ہے، رکھتے ہیں خاک سے پیوند، ہمیشہ مور و مگس پر نگاہ ہے ان کی. یہ سیاست باز ہمارے، یہ ہمارے لیڈران، ان کی نگاہ کس پر ہے؟ فقط مور و مگس. مور چونٹی کو کہتے ہیں، مگس مکھی کو کہتے ہیں، حشرے کھانے والے. یہ حشرہ خور مور و مگس، یعنی پست ہمت، یعنی پست لوگ، گٹیا لوگ، جن کی نگاہ مکھی اور چونٹی سے اوپر جاتی ہی نہیں ہے، ہمیشہ مور و مگس پر نگاہ ہے ان کی. جہاں میں ہے صفت عنکبوت ان کی کمند. انہوں نے اگر کسی کو پھانسنے کے لیے جال لگایا ہے تو وہ جال عنکبوت کا ہے، مکڑے کا جالہ تانا ہوا ہے اس میں لوگوں کو پھانسنے کے لیے. یہ سب ڈھونگ، یہ جماعتیں، یہ پارٹیاں، یہ سب کی سب اقبال کے بقول کیا ہے؟ عنکبوت کا جال ہے. کس کے لیے؟ تاکہ مگس و مور اس میں پھنسے. عنکبوت اس لیے جالہ بناتا ہے نا کہ اس میں حشرے پھنسے. یہ سب عنکبوتی جال ہیں، یہ تاکہ اس میں پھنسے. یہ بے شخصیت لوگ، یہ آوارہ لوگ، یہ سرگردان لوگ، یہ سب پھنسے ان کے اندر. اب دیکھ لے، کوئی مذہب کے نام پر کسی جالے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی سیاست کے نام پر کسی جالے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی کسی اور نام سے کسی جالے میں پھنسا ہوا ہے، سب پھنسے ہوئے ہیں. اسی طرح جیسے مکھی عنکبوت کے جالے میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا شکار ہو جاتی ہے. ہمیشہ مور و مگس پہ ہے نگاہ ان کی، جہاں میں ہے صفت عنکبوت ان کی کمان. خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کی ہے متا. خوشا وہ قافلہ، خوشا وہ امت کتنی بہترین امت ہے وہ کہ جس کے امیر کی متا کیا ہے، تخیل ملکوتی و جذبہ یہ بلند، وہ قوم خوشا بحال قوم، وہ قوم جو آج موجود ہے نہ اس وجہ سے کہ قوم ہے موجود ہے یا خطے کی وجہ سے موجود ہے، خوشا اس قوم کو کہ جس کو ایسا امیر اور راہبر مل گیا جس کی نگاہ بہت بلند ہے، خوشا وہ قافلہ کہ جس کے امیر کی ہے متا، خوشا وہ قافلہ یعنی امت، خوشا وہ قوم جس کے امیر کی، جس کے راہبر کی نگاہ بہت بلند ہے، ملکوتی سوچ سوچتا ہے، خاکی و زمینی سوچ نہیں سوچتا، مور و مگز کا شکاری نہیں ہے، ملکوت کا شکاری ہے، زہر ہے جس قوم کا امیر ایسا ہو، جس کا راہبر ایسا ہو، وہ اپنی قوم کو شخصیت دیتا ہے سب سے پہلے، خبردار اس قوم کو توہین کے الفاظ سے یاد نہیں کرنا، سخت باریک ہے امراض امم کے اسباب، کھول کر کے یہ تو کرتا ہے بیان کوتاہی، ملتوں کی بیماری کے اسباب بہت سخت باریک ہیں، قوموں کی بیماریاں جسموں کی بیماریوں کے اسرار اتنے باریک نہیں ہیں، سخت باریک ہیں امراض امم کے اسباب، قومیں جب بیمار ہو جائیں ان کی بیماریوں کے اسباب بہت باریک ہیں، آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے، ہر موٹی کھوپڑی میں یہ اسرار پیدا نہیں ہوتے، ہر جھنڈا جو اٹھا لے آگے اس کو نہیں سمجھ میں آتے کہ میری قوم کی مرض کیا ہے، بیماری کیا ہے، کھول کر کے یہ تو کرتا ہے بیاں کوتاہی، اگر کھول کر بیاں کرو تو الفاظ ساتھ نہیں دیتے، دین شیری میں غلاموں کے امام و شیوخ، دین شیری یہ اقبال کی اصطلاح ہے، شیروں کا دین اور لومڑی کا دین، دین کی دو قسمیں کی ہیں، شیروں کا مذہب اور روبا کا مذہب، لومڑی کا مذہب، جہاں پر ایک طرف شیروں کا دین ہو، دین شیری میں غلاموں کے امام اور شیوخ، جو غلاموں کے امام ہوں، جو غلاموں کے شیخ ہوں، جو غلاموں کے راہبر ہوں، وہ کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں فقط ایک فلسفہ روباہی، ان کو دین کے اندر فقط مکاری نظر آتی ہے، فلسفہ روباہی نظر آتا ہے، روبا کی طرح ہے، فقط قوم کو ورغلانے کے لیے ان کے پاس چٹکلے اور ٹوٹکے موجود ہیں، لیکن قوم کو شخصیت دینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے، دین شیری نہیں دیتے، دین روباہی لومڑی کا دین سکھاتے ہیں، توجہ فرمائیں، ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، قوم کے حق میں ہے لعنت و کلیم اللہ، ہو اگر فرعون کے در پردہ، ہو اگر فرعون کی در پردہ مرید، فرعون و موسیٰ، وہ کلیم چاہیے امتوں کو، وہ موسیٰ چاہیے جو فرعون کے تابع نہ ہو، لیکن جو کلیم اللہی، کلیم اللہی یعنی راہبری، جو پیشوائی، جو لیڈرشپ، جو رہنمائی، پس پردہ، پردوں کے پیچھے فرعون کے تابع ہو، فرعون کی مرید ہو، وہ قوم کے لیے سب سے بڑی لعنت ہے، وہ کلیم اللہی، کون سی کلیم اللہی قوم کے حق میں ہے، وہ کلیم اللہی جو فرعون کا تختہ الٹ دے، جو بنی اسرائیل کو غلامی سے نکالے، بے شخصیت بنی اسرائیل کو شخصیت عطا کرے، غلاموں کو امت بنا دے، غلاموں کو قوم بنا دے، اور فرعون کے مقابلے میں لا کھڑا کرے، وہ کلیم اللہی قوموں کے لیے چاہیے، نہ فرعون کی مرید، پس پردہ فرعون کی مرید ہو، توجہ کریں، فرعون کے پس پردہ، آج مغرب فرعون ہے اور فرعون کے مرید سب گروہوں میں موجود ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر مغرب نواز، مغرب پرست، جنہوں نے اس قوم کو تباہ کیا، یعنی یزید کے ساتھ ساز باز ہو اور قوم کے سامنے آ کر حسین حسین کریں، وہ حسینیت جو فرعون کے اور یزید کی پیروکار ہو، وہ حسینیت نہیں چاہیے قوم کو، وہ حسینیت چاہیے قوم کو جو یزید کو للکارے، یزید کو ڈبوئے، یزید کو تباہ کرے اور سوئی ہوئی اسلامی امت کو بیدار کرے اور ان کے کھوئی ہوئی شخصیت کو ان کے اندر دوبارہ پیدا کرے، اس لیے اقبال نے کہا کہ میرا مسلک شبیر کا مسلک ہے، وہ حسینیت جو کبھی بھی فرعون کے ساتھ ساز باز نہ کرے، وہ حسینیت جو کبھی بھی یزید کے سامنے تسلیم نہ ہو. اور وہی جملہ سید الشہداء کا، یا اخی واللہ، اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو فرمایا، اے بھائی خدا کی قسم، لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوی لما بعیات یزید ابن معاویہ ابدا. اے میرے بھائی، مجھے کہیں بھی ٹھکانا نہ ملے، مجھے کہیں بھی پناہ نہ ملے، میں کبھی بھی یزید ابن معاویہ کے سامنے تسلیم نہیں ہوں گا. یہ یزیدیت کے سامنے جھکے ہوئے روشن فکر معاب لوگ، قوم کو بے شخصیت کرنے والے، یہ قوم بچا سکتے ہیں؟ یہ ملک بنا سکتے ہیں؟ یہ جدید تعلیم دلا سکتے ہیں؟ یہ اس دنیا میں، ماڈرن دنیا میں ہمیں رہنمائی کر سکتے ہیں؟ امتوں کو اس خواب سے باہر آنے کی ضرورت ہے. کربلا بیداری کے لیے ہے، ہوشیاری کے لیے، وہ خبرداری کے لیے ہے. وہ سخت پیغام کربلا ہم تک پہنچا ہے بہت دشوار طریقوں سے. حضرت زینب اگر نہ ہوتی، کربلا مر جاتی، آج شیعہ کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا. یہ ایک بی بی نے وہ سب ستم برداشت کیے اور بن گئی ام المصائب، تاکہ قوم بے شخصیت نہ ہو، امت مسلمہ بے شخصیت نہ ہو. جب بازار میں لے گئے، بازار کوفہ سے کاروان کو گزارا جا رہا تھا نامحرموں کے مجمع سے، تماشائیوں کے بیچ سے، جو اہل بیت کے بچوں کے اوپر پتھر پھینک رہے تھے، مسخرے اڑاتے تھے، اسی بازار میں بی بی نے خطبے دیے، ان کو بتایا تم نے کس شخصیت کو شہید کیا ہے جو دنیا و آخرت میں تمہاری پناہ تھا، وہ کشتی جو طوفانوں سے نجات دینے والی کشتی تم نے ڈبو دی ہے. بہت دشواری کے ساتھ یہ کاروان کوفہ کے بازار سے گزرا. سب سے دشوار مرحلہ یہ تھا، ایک شخص نقل کرتا ہے، میں کوفہ میں مہمان گیا ہوا تھا، کسی دوسرے شہر سے اجنبی تھا. جب شہر میں منادی ہوئی کہ باغی آ رہے ہیں، باغیوں کا خاندان آ رہا ہے، ساری دنیا جمع ہو جائے تماشا دیکھے، اس نے کہا میں نے دیکھا بازار بند ہیں، فقط ایک راستے پہ رش لگا ہوا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ جھولیوں میں پتھر لے کر منتظر ہیں، کسی کے آنے کے منتظر ہیں. میں بھی ان کے اندر کھڑا ہو گیا، دیکھوں کون آتا ہے. کہتا ہے جب میں نے دیکھا کہ ایک کاروان آیا، کاروان کے آگے آگے سر نوک نیزہ پہ سر ہیں، کاروان کے پیچھے، سروں کے پیچھے ایک باوقار شخصیت لیکن توک و زنجیر میں بندھی ہوئی، گلے میں توک ہے، ہاتھوں میں بیڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اور اس کے بعد چند خواتین ہیں برہنہ سر اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے، جن کے سروں پہ خاک پڑی ہوئی ہے، جن کے رخسار سرخ ہو چکے ہیں، تھکے ہوئے، پیاسے اور بھوکے. اس شخص کہتا ہے میں بھی آیا دیکھوں کون باغی ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے سروں پہ خاک پڑی ہوئی تھی، ان کے رخساروں پہ خاک پڑی ہوئی تھی. کہا جب میں نے ان بچوں کو دیکھا تجھ مجھے معلوم ہو گیا یہ کسی معمولی خاندان کے بچے نہیں ہو سکتے، خاک آلود چہروں سے بھی پتہ چل رہا تھا بڑے باوقار خاندان کے بچے ہیں، بڑے باوقار، ان کی نگاہوں سے معلوم ہو رہا تھا بڑے باوقار بچے ہیں. کہتے ہیں میں نے بڑھ کر ایک بچی سے پوچھا کہ اے بچی، لگتا ہے تمہیں بہت ستایا گیا ہے، آپ کی صورت بتاتی ہے آپ کو بہت ستایا گیا ہے، آپ کے عزیزوں کو قتل کر دیا گیا ہے، مجھے لگتا ہے بڑے باوقار خاندان سے ہو، آپ کی حالت بتاتی ہے آپ نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، اگر چاہو تو میں آپ کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کر سکتا ہوں، بتاؤ کیا چاہیے، حاجت کیا ہے، کیا چاہیے، کیا دوں؟ بچی کیا کہتی ہے، اے مومن خدا تیرا بھلا کرے، خدا تجھے اجر دے، بڑا نیک دل معلوم ہوتا ہے، نرم دل معلوم ہوتا ہے۔ بندے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے، اگر تو نے کوئی مہربانی کرنی ہی ہے تو بس اتنی مہربانی کر دے کہ یہ شخص جس نے وہ سب سے آگے سر رکھا ہوا ہے نوک نیزہ پر، اس کو جا کر کہے کہ ذرا کاروان سے اس سر کو نیزے کو بہت دور لے جائے، آگے لے جائے۔ یہ شخص کہتا ہے، میں نے بچی سے پوچھا، بچی آپ نے کھانا نہیں مانگا، آپ نے پانی نہیں مانگا، آپ نے لباس نہیں مانگا، آپ نے کچھ بھی نہیں مانگا، فقط یہ تقاضا کر رہی ہو کہ یہ نیزے جن کے اوپر سر ہیں ان نیزوں کو کاروان سے دور کر دیا جائے، اس سے کیا فائدہ ہوگا بچی؟ تو بچی نے کیا جواب دیا، کہا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ سر جب ان کاروان سے دور ہو جائے گا تو سارے لوگ ان سروں کو دیکھنا شروع کر دیں گے، اور میری پھپھیاں اور بہنیں ننگے سر اس بازار سے گزر جائیں گی، کوئی نامحرم ان پہ نگاہ نہیں ڈالے گا، کسی اجنبی کی منحوس نگاہ ان پہ نہیں پڑے گی۔ تجھے معلوم نہیں ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہم اس خاندان کے ہیں کہ جس کی خواتین کا سایہ بھی کبھی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا۔ آج ہمیں اوریان سر، آج ہمیں رسیوں میں پابند کر کے قید کر کے بازاروں سے گزارا جا رہا ہے۔ تو ذرا مہربانی کر، اس نو کے نیزہ کے رکھے ہوئے سر کو اسے کہہ دے آگے چلا جائے۔ یہ کہتا ہے شخص، میں نے جا کر اس سے کہا کہ اگر ہو سکے تو اس سر کو کاروان سے آگے لے جا۔ اس نے کہا، تو کون ہے، کیوں یہ تقاضا کرتا ہے؟ میں نے کہا، تقاضے کو چھوڑ دے، اس کی وجہ نہ پوچھ، فقط تو اس سر کو آگے لے جا۔ وہ حاضر نہیں ہوا، کہا میں نے اس کو چند سکے نکال کے دیے کہ خدا را یہ سر ذرا آگے لے جا۔ پوچھتا ہے، بتا تو صحیح کہ سر کو دور کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا اس لیے کہ ایک چھوٹی سی بچی نے بندے ہوئے ہاتھوں سے جوڑ کر مجھ سے تقاضا کیا ہے، اس نے پانی نہیں مانگا، اس نے کھانا نہیں مانگا۔ یہ بڑے باغیرت خاندان ہے، بڑا غیور خاندان ہے، اس خاندان کی خواتین برہنہ سر ہے، نہ محرموں کی نگاہیں نہ پڑے۔ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما، جن بیماروں کے لیے التماس دعا کی گئی ہے پروردگارہ، جملہ مرزا اسلام سمیت ان بیماروں کو جلد از جلد شفائے کاملہ نصیب فرما۔ پروردگارہ جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کی نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کی حفاظت فرما، مظلومین عراق کی مدد فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، حماس کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید و شہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ و امان میں محفوظ فرما، عزاداران و شیعیان ہنگو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، امت مسلمہ کے اندر بالخصوص ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت شیعہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما۔ پروردگار رب حق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد اجل ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔